بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم کتاب دشت جنو کا پارٹ 10 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کی مصنفہ آمنہ ریاض ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں پرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. صفحہ نمبر 93. یہاں کس لیے آیا تھا؟ پتہ نہیں منفرا کو کیوں اتنا تجسس ہو رہا تھا. وہ پرائمری انسومینیا یعنی نیند نہ آنے کی بیماری کا شکار ہے. اسی بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. انسومینیا؟ اسے دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ یہ انسومینیا کا مریض ہوگا. پرائمری انسومینیا یعنی ہر 7 دن میں 2 راتیں بے خواب گزرتی ہیں. آپ نے اس سے وجہ نہیں پوچھی؟ ڈراؤنے خواب. اسے ڈراؤنے خواب جاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں. اس کی فیملی ہسٹری پتہ کرنی چاہیے. آپ مجھے اس بارے میں کچھ اور بتائیں. ایک اچھا سائیکیٹرسٹ اپنے پیشنٹ کے راز کبھی کسی دوسرے کے سامنے بیان نہیں کرتا. تمہیں یاد ہے میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں. منفرا جھیپ سی گئی. جی یاد ہے. اگرچہ معاویہ میرا پیشنٹ نہیں ہے پھر بھی میں اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. وہ یہاں کسی کاروباری معاملے کے سلسلے میں آیا تھا. بات برائے بات اس کی بے خوابی کا ذکر آ گیا تو میں نے چند دوائیں لکھ دی. اب اگر تم اپنی انکوائری پوری کر چکی ہو تو پروجیکٹ کے بارے میں بات کر لیں. ڈاکٹر ریمسن نے اتنا اچانک کہا کہ منفرا بری طرح جھیپ گئی اور اس کے گال سرخ ہو گئے. ایسے وہ اور زیادہ خوبصورت لگنے لگی تھی. خوش نصیب میری بات سنو. کیف اس کے پیچھے دوڑا آیا. وہ رکی نہ پلٹی. سیڑھیوں کے عین سامنے کیف آ کر کھڑا ہو گیا. بات تو سنو میری. کوئی بات نہیں سنوں گی میں. ہٹو میرے آگے سے. مجھے پتا تھا یہی ہوگا. اس سے پہلے کبھی کسی نے ہمارا ساتھ دیا جو اب کچھ ہوتا؟ پتا نہیں میں کیوں تمہاری باتوں میں آ جاتی ہوں. میں نے اپنی سے پوری کوشش تو کی ہے نا. اب ابو نہیں مان رہے تو میں کیا کروں؟ نہیں منا سکتے تو بڑھ بڑھ کر بول کیوں رہے تھے؟ میں مدد کرنا چاہتا تھا. اگلی بار کوشش بھی نہ کرنا. غصہ جانے دو. جذباتی پن سے معاملات بگڑ جاتے ہیں. کون سے معاملات؟ جو کبھی ہمارے حق میں تھے ہی نہیں. وہ جذباتی بھی تھی اور اس کا دل بھی چھوٹا تھا. آنکھوں میں تیرتے موٹے موٹے آنسوؤں نے اس بات پر مہر ثبت کر دی. کیف پہلے ہی شرمندہ سا تھا. آنسو دیکھ کر بالکل ہی بے بس ہو گیا. اب رو تو مت. روئے میرے دشمن. اور تم دیکھنا ایک دن میں تم سب کو رلاؤں گی. اپنے ساتھ ہونے والی ایک زیادتی کا بدلہ لوں گی. لال انگارا آنکھوں کے ساتھ اس نے مذبناک انداز میں کہا. سریت سے پلٹی اور بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی. کیف سمم بکمم کھڑا تھا. عرفات کسی کام سے باہر آئے تو کیف کو یوں ہمنق سبنا کھڑا دیکھا تو قریب آ گئے. پہلے تو اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ وہ سر اٹھائے سیڑھیوں میں کیا تلاش کر رہا ہے. پھر گلا کھنکار کر اسے متوجہ کیا. کیف نے چونک کر انہیں دیکھا. کیا ہوا؟ شاہجہان کا کبوتر تمہارا رقع لانے والا تھا جو اس طرح کھڑے انتظار کر رہے ہو. خوش نصیب ناراض ہو گئی ہے. تو کون سا پہلی بار ہوئی ہے؟ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں اور جہاں تک میری معلومات ہے وہ 6 دن تم سے ناراض ہی رہتی ہے. مامو آپ تو ایسا نہ کہیں. پہلے میرا دل عجیب سا ہو رہا ہے. یار تمہاری عمر میں بیک وقت مجھ سے 2 لڑکیاں ناراض ہو جایا کرتی تھیں. میں نے کبھی پرواہ نہیں کی. تم ایک کی ناراضگی سے گھبرا گئے. وہ ہرگز بھی سنجیدہ نہیں تھے. کیف کو بھی ہنسی آ گئی. میں 2 تو کیا, 4 کو ناراض کر کے 5ویں کے ساتھ خوشی خوشی ڈیٹ پر جا سکتا ہوں. لیکن خوش نصیب تو خوش نصیب ہے نا. آپ جانتے ہیں اس جیسی کو دوسری ہو بھی نہیں سکتی. اس میں شک بھی کیا ہے. اچھا سنو, یہاں کھڑا رہنے سے وہ مان نہیں جائے گی اور نہ ہی اس کی ناراضگی اس قدر شدید ہوتی ہے کہ جا کر چھت سے چھلانگ لگا دے. اسی لیے بے فکر ہو کر میرے ساتھ چلو. کہتے تو آپ ٹھیک ہی ہیں. وہ عرفات کے ساتھ چل دیا. ایک چمکیلی صبح فلک بوس کے دالان میں اٹھیلیاں کرتی پھرتی تھی. آسمان روشن اور چمکدار تھا. آئکت نے گہری سانس لی اور قدرت کی ساری تازگی کو اپنے اندر اتار لیا. پھر آنکھیں کھولی اور مسکراتے ہوئے پھولوں کو دیکھنے لگی. اس کے ہاتھ مشاقی سے سلائیوں کے ذریعے پیٹرن بننے میں مصروف تھے. گود اور پیروں کے قریب پڑی باسکٹ میں دھنک رنگ اون رکھی تھی. ساتھ والی کرسی پر وسامہ بیٹھا تھا اور اخبار کی شہ سرخیوں پر نظریں دوڑا رہا تھا. وہ بہت پرسکون دکھائی دیتا تھا. آئکت کا دل اس بات سے خوش ہوا. عورت جس مرد سے محبت کرتی ہے اس کا ذہنی سکون بھی عورت کے لیے بہت بڑی مسرت کا باعث بنتا ہے. تو آئکت بھی خوش تھی کیونکہ وسامہ مطمئن نظر آ رہا تھا. اس کی خوشی کی دو وجوہات اور بھی تھی، ایک تو یہ کہ معاویہ کی بھجوائی ہوئی نٹنگ مشین کے ذریعے اس نے اتنے پیٹرن تیار کر لیے تھے کہ انہیں بآسانی مارکیٹ میں بھجوایا جا سکتا تھا، دوسری اور سب سے اہم بات اسے یقین تھا اس بار اللہ اس پر کرم کرے گا اور اس کی گود ضرور بھر دے گا۔ یہ وہ واحد خواہش تھی جس کا ذکر وہ وسامہ کے سامنے نہیں کرتی تھی، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی خواہش بڑھتی جا رہی تھی۔ آئکت، اگر تم فارغ ہو تو تھوڑی دیر تک نیچے وادی میں جائیں، مجھے اسٹیشنری کا کچھ سامان خریدنا ہے۔ آئکت کی سوچوں کے سلسلے کو وسامہ کی آواز نے توڑ دیا۔ وہ وسامہ کی طرف دیکھ کر مسکرائی، ہاں کیوں نہیں، یہ آخری پیٹرن ہے، میں پورا کر لوں پھر چلتے ہیں۔ وسامہ نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا، تم کتنی محنتی ہو نا، اللہ تمہیں کامیاب کرے، میں معذور نہ ہوا ہوتا تو تمہیں کبھی اتنی محنت نہ کرنی پڑتی۔ اس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا۔ آئکت کے دل کو کچھ ہوا، وسامہ ایسا نہیں تھا، وہ برے سے برے حالات میں بھی مایوسی کا ذکر نہیں کرتا تھا اور ہمیشہ پر امید رہتا تھا، لیکن جب سے حادثے کا شکار ہوا تھا ہر کچھ دن کے بعد اسی طرح مایوسی کی باتیں کرنے لگتا۔ ایسے میں آئکت کو کڑی محنت کرنا پڑتی، وہ زندگی کے اچھے پہلو نکال کر وسامہ کو دکھاتی اور ثابت کرنے کی کوشش کرتی کہ وہ ناکام نہیں ہے۔ آپ معذور نہ ہوئے ہوتے تب بھی میں اتنی ہی محنت کرتی، کیونکہ اپنا کاروبار کرنا ہمیشہ سے میرا خواب رہا ہے۔ تمہیں یاد ہے آئکت، ہم پہلی دفعہ کہاں ملے تھے؟ بہت اچھی طرح، ہم اس ہاسپٹل کے کوریڈور میں ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے جہاں میں ملازمت کرتی تھی۔ آپ زخمی ہو کر آئے تھے اور بزد تھے کہ پولیس کی مداخلت سے پہلے آپ کو ٹریٹمنٹ دیا جائے۔ نہیں، وہ دوسری ملاقات تھی، اس سے پہلے میں نے تمہیں پھولوں کی ایک نمائش میں دیکھا تھا، بہت سارے سرخ اور سفید لیلی کے پھولوں کے درمیان تم بھی مجھے خوبصورت پھول لگی تھی۔ یہ بات آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں نے اپنی ایک سہیلی کے ساتھ مل کر اس نمائش میں ایک اسٹال لگایا تھا، انشرا کو اسسٹنٹ کی ضرورت تھی، اگر وہ مجھے مجبور نہ کرتی تو میں کبھی اس نمائش میں نہ جاتی۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ تم وہاں نہ جاتی، اللہ ہمیں ملوانا چاہتا تھا اس لیے اس نے اس ملاقات کی راہ ہموار کی تھی، لیکن ہم وہاں نہیں ملے، ہم تو ہاسپٹل میں۔ میں نے بتایا نا وہ دوسری ملاقات تھی، ہاسپٹل میں تو میں تمہارے پیچھے آیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں یہ سچ ہے، مجھے کوئی چوٹ ووٹ نہیں لگی تھی، میں تم سے ملنا چاہتا تھا، معاویہ نے تمہارے ویئر اباؤٹ کا پتہ لگایا اور مجھ کو زخمی ظاہر کر کے اسپتال جانے کا آئیڈیا بھی اسی کا تھا۔ تمہیں یاد ہے اس روز معاویہ اور اس کے دوستوں نے ہاسپٹل میں کتنا شور مچایا ہوا تھا؟ بہت اچھی طرح یاد ہے، اور یہ بھی کہ معاویہ چاہتا تھا کہ آپ کو بینڈیج میں ہی کروں۔ وہ تو شکر ہے کہ ڈاکٹر نعمان وہاں گئے اور انہوں نے سب کو بھگا دیا۔ اس کے بعد ہم کہاں ملے تھے؟ اب یہ بھی میں یاد دلاؤں؟ مصنوعی انداز میں آنکھیں نکال کر وہ بولی اور پھر ہنستی ہی چلی گئی۔ وسامہ اسے دیکھتا رہا۔ آئکت کو ہنستے کھلکھلاتے دیکھنا ہمیشہ اس کے لیے ایک دلچسپ منظر ہوتا تھا، وہ بیوی بھی تھی اور محبوبہ بھی، اس کا عشق بھی تھی اور عزت بھی۔ اس کے لیے وسامہ نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا تھا، ان کی ناراضگی برداشت کر لی تھی، اس عورت کے بغیر رہنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہنستے ہوئے آئکت کو عجیب سا احساس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اس کے سلائیوں کو حرکت دیتے ہوئے ہاتھ رک گئے اور ہنسی بھی جیسے تھم سی گئی۔ لاشعوری طور پر اس نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن دور دور تک فلک بوس کا سبزہ زار پھیلا ہوا تھا اور اس کے اور وسامہ کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ ضرور میرا وہم ہوگا، اس نے سر جھٹک کر اس خیال سے پیچھا چھڑوایا تھا۔ وسامہ، میں یہ اون اور سلائیاں اندر رکھ کر آتی ہوں، پھر وادی میں چلتے ہیں۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے کہا، خاتون بیوی سے کہو نا، وہ اندر رکھ دے گی۔ خاتون بیوی کا کوارٹر یہاں سے اتنا دور ہے کہ اس سے کچھ کہنے کے لیے بھی مجھے ایک لمبا راستہ طے کرنا ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ میں خود ہی رکھاؤں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں وسامہ، فلک بوس میں ہم کسی مشکل کا شکار ہوئے تو فوری طور پر ایک دوسرے کی مدد کے لیے بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ ایک تیز رفتار گاڑی ہونی چاہیے تھی جسے فلک بوس کے اندر استعمال کیا جاتا۔ وہ مذاق کر رہی تھی، وسامہ نے اس مذاق کو انجوائے کیا۔ پتہ نہیں معاویہ کے دادا جان نے کیا سوچ کر اتنی وسیع اور عریض عمارت بنوائی ہوگی۔ بس شام کے نواب صاحب نے ان کی خدمات کے عوض فلک بوس نے انعام میں دیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تہ خانے میں ایک قید خانہ بھی ہے، سنا ہے نواب صاحب وہاں خطرناک مجرموں کو رکھتے تھے، باس کا تو انتقال بھی اسی قید خانے میں ہوا تھا۔ تو با کیسے ڈرا دینے والی ہسٹری ہے اس قلعے کی۔ اب تم ڈر رہی ہو، وہ بدلہ لینے لگا اور عائقہ سمجھ گئی کہ وسامہ اسے چڑھا رہا تھا کیونکہ وہ اسے چڑھاتی رہتی تھی. وہ ہنستی، یہ پیٹرن مکمل ہو گیا؟ ہاں، بس اندر کی سلائی باقی ہے. تمہارے ہاتھ میں بہت مہارت ہے، اس پیٹرن کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی ماہر کا کام نہیں ہے. وسامہ نے پیٹرن کے کونے کو چھوتے ہوئے کہا، شکریہ، کاش میں آپ کو اپنی ماما جان کے ہاتھ کے ڈیزائن دکھا سکتی، میرا کام تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. دونوں ہی کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئے، جیسے ایک دل دکھا دینے والا موضوع ان کے درمیان آ گیا ہو. میں دعا کرتا ہوں تمہارے ماں باپ کو اللہ جنت میں جگہ دے. آمین، اس نے آنسو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اور باسکٹ اٹھا کر اندر کی طرف بڑھ گئی. وسامہ نے اسے سر جھکائے وہاں سے جاتے دیکھا. خوش نصیب اوپر آئی، چھت صبح کی دھوپ سے بھری ہوئی تھی. اس نے غصے میں جا کر کبوتروں کے دڑبے کھول دیے. آن کی آن چھت مختلف رنگوں کے کبوتروں سے بھر گئی اور کبوتروں کی مخصوص آوازوں کا شور مچ گیا. اس شور سے اس کے غصے کا گراف بڑھنے لگا. اس نے باجرے کا لفافہ الٹ دیا. کبوتر اپنی مخصوص آوازیں نکالتے دانا چگنے لگے. سب کے سب جھوٹے ہیں، سب غاصب، یتیموں کا حق مارنے والے. اس نے غصے سے کبوتروں کی پانی والی کنالیوں کو ہاتھ مارا. ساری کی ساری دھڑام سے نیچے گری اور ٹکڑیوں میں بٹ گئیں. کبوتر سہم کر اڑ گئے. کچھ یہاں وہاں منڈیروں پر جا بیٹھے، کچھ ہوا میں قلابازیاں کھانے لگے. خوش نصیب نے ہتھیلی کی پشت سے گال رگڑے، پاؤں پٹھے اور منڈیر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی. اسے ابھی دیر تک اپنا دل جلانا تھا اور خون تو پہلے ہی کھول رہا تھا. شور کی آواز سن کر روشن آرا کمرے سے باہر آئی اور سر پیٹ لیا. یہ کیا کیا تم نے؟ جو مجھے ٹھیک لگا میں نے وہ کیا. خوش نصیب، پہلے ہی پریشانیاں کم ہے جو تم نے ایک مصیبت اور اٹھا دی. تبھی کبوتروں کی آوازیں سن کر طوطا دوڑا آیا اور اپنے کبوتروں کی شامت دیکھ کر اس کا منہ بن گیا. یہ کیا ہوا؟ میرے کبوتروں کو کس نے کھولا؟ اور یہ کنالیاں کیسے ٹوٹ گئی؟ میں نے کھولے کبوتر، میں نے توڑی ہیں کنالیاں. خوش نصیب پڑک کر بولی، تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ سارے کبوتر اڑا دیے میرے. شاہجہان بیٹا، تم ناراض مت ہونا، کبوتر آ جائیں گے. روشن آرا شاہجہان کے رد عمل سے زیادہ اس کی اما کے رد عمل کا سوچ کر پریشان ہو رہی تھی. کیسے آ جائیں گے چچی جان؟ آپ کی بدتمیز بیٹی. ایک منٹ، یہ بدتمیز کسے کہا ہے تم نے؟ اور میری روشن امی سے ذرا آہستہ آواز میں بات کریں. ایک تو تم نے میرے کبوتر اڑا دیے، اوپر سے بات بھی ایسے کر رہی ہو. کبوتر تو کیا، میں سارے طوطے بھی اڑا سکتی ہوں. خوش نصیب، تم خاموش رہو. روشن آرا آگے بڑھائیں کہ کہیں بات ہی نہ بڑھ جائے. آپ مجھے کیوں خاموش کروا رہی ہیں؟ ابھی تو میں کچھ بولی بھی نہیں ہوں. جاؤ اور جا کر نیچے سے باجرا لے کر آؤ. شاہجہان نے سختی اور ناراضگی سے کہا، ملازمہ نہیں ہوں میں آپ کی، جائیں اور خود لے کر آئیں. خوش نصیب، بھائی جو کہہ رہا ہے وہ کرو. روشن امی نے سختی سے کہا، کون بھائی، کس کا بھائی؟ چپ چاپ جاؤ اور باجرا لے کر آؤ. اب روشن امی نے اتنے غصے سے کہا کہ خوش نصیب کی ساری اکڑ نکل گئی، لیکن غصہ نہیں گیا. شاہجہان کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی. روشن شاہجہان سے کہہ رہی تھی، خوش نصیب کی حرکت کے لیے میں معافی چاہتی ہوں شاہجہان بیٹا. خوش نصیب کے پیروں پر لگی تلووں میں بھی جا کر نہ بجھے. معافی چاہتی ہیں، انہی معافی تلافیوں نے سب کو سر پر چڑھا رکھا ہے. وہ تیز تیز سیڑھیاں اتر گئی. آئکت گول طرز کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی. اس کے ایک ہاتھ میں باسکٹ تھی جس کے اندر کئی رنگوں کی اونیں موجود تھیں. سیڑھیوں پر سرخ رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا جس کے نرم ریشے میں چاپ ابھرنے سے پہلے معدوم ہو جاتی تھی. سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے آئکت کی نظر فانوس پر پڑی. کرسٹل کا فانوس ہولے ہولے لرز رہا تھا اور اس کے ایک گلوب پر ننھا سا چوہا بیٹھا اپنے ہاتھ سونگ رہا تھا. آئکت کے دیکھتے ہی دیکھتے چوہے نے چھلانگ لگائی اور غائب ہو گیا، لیکن چوہے کی حرکت سے فانوس کچھ اور زور سے ہلنے لگا، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی سنائی دینے لگی. اتنی تاکید کے باوجود فلک بوس میں صفائی کا انتظام تسلی بخش نہیں ہو رہا. مجھے اس بارے میں وسامہ سے بات کرنا ہوگی، ایسا نہ ہو کہ یہ چوہے گلہریاں فلک بوس کے قیمتی سامان کو کوئی نقصان پہنچا دیں. وہ سوچتے ہوئے اس کمرے میں آ گئی جہاں نیٹنگ مشین رکھی تھی. وہ بہت دنوں سے یہاں کام کر رہی تھی، اس لیے کمرے کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی. بنیادی طور پر آئکت صفائی پسند طبیعت کی مالک تھی، اس لیے کمرے میں گندگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا.
ہاں بکھراوا بہت تھا، اون، سلائیاں، نٹنگ مشین کے مختلف پرزے پڑے تھے۔ ایک طرف ترتیب سے وہ تمام پیٹرن رکھے تھے جو ان دنوں میں آئکت نے دن رات کی محنت سے تیار کیے تھے۔ آئکت باسکٹ رکھ کر جانے لگی تو اسے یاد آیا نٹنگ مشین میں ایک پیٹرن کی پتری جو کی تو لگی چھوڑ دی تھی۔ وادی جانے سے پہلے اس پتری کو صاف کر دینا چاہیے، یہی سوچ کر وہ مشین کی طرف آ گئی اور مہارت سے پتری نکالنے لگی۔ دراصل ہر ڈیزائن کی پتری کو ساتھ کے ساتھ صاف کر کے اس پر مشین کا مخصوص تیل لگانا ضروری ہوتا تھا، ورنہ اون کے باریک ذرات ان پتریوں کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتے تھے۔ آئکت یہ کام کر رہی تھی جب اچانک اسے ایسا لگا جیسے دروازے کے سامنے سے کوئی گزرا ہو۔ اس نے بے ساختہ اس طرف دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ آئکت اپنا وہم سمجھ کر پھر مشین کی طرف متوجہ ہو گئی، لیکن یہ چند سیکنڈ کی بات تھی۔ دوبارہ ایسا لگا جیسے کوئی دروازے کے سامنے سے تیزی سے بھاگتا ہوا گزرا ہو۔ اس بار آئکت چوک کر دروازے کی طرف بھاگی۔ کون ہے وہاں؟ وہ دروازے سے باہر نکلی اور زور سے اور ناراضگی سے آواز دے کر پوچھنے لگی۔ جواب میں اسے خاموشی اور سناٹا ملا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، کوریڈور دور تک خالی پڑا تھا۔ خوش نصیب تھپ تھپ کر کے سیڑھیاں اتری، سہن عبور کیا اور فضیلت چچی کے پورشن میں آ گئی۔ سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ سیدھی چچی کے پاس گئی تاکہ باجرے کے متعلق معلوم کر سکے۔ اندر سے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ خوش نصیب کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ موڈ پہلے ہی بہت خراب تھا، پھر بھی اپنا نام سن کر ٹھٹکی اور کان لگا کر سننے لگی۔ بس اس بات کا خیال رکھنا، روشن اور اس کی بیٹیوں کو اس بارے میں پتا نہیں چلنا چاہیے۔ یہ فضیلت چچی کی آواز تھی۔ او ہو امی، آپ ہر وقت ایسی ہی باتیں کیوں کرتی رہتی ہیں؟ وہ بھی تو ہماری اپنی ہیں۔ یہ آواز منہا کی تھی۔ اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا میری بیٹی، اور ویسے بھی امی کون سا اپنے فائدے کے لیے کہہ رہی ہیں، رشتہ تو تمہارا ہی کرنا ہے نا۔ سیام نے چڑھ کر کہا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، سیام سے پہلے آپ کو میرے رشتے کی فکر کیوں پڑ گئی؟ منہا نے چڑھ کر کہا۔ اس لیے کیونکہ سیام کے رشتے کی تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، امی خود بتاتی ہیں، آٹھویں کلاس میں تھی میں جب سے رشتے آ رہے ہیں۔ سیام نے اترا کر کہا۔ اور ایک تو تمہاری شکل ایسی ہے، اوپر سے یہ کالے فریم کی نظر کی اینک لگا کر اور ہونک لگنے لگتی ہو۔ کون کرے گا تم سے شادی؟ کوئی نہ کوئی کر ہی لے گا، منہا غصے سے بولی۔ غلط فہمی، سیام نے کہا۔ ارے تم دونوں لڑنا تو بند کرو، جب دیکھو دونوں لڑتی ہی رہتی ہو، یہ نہیں کہ ماں کی بات ہی سن لو۔ آپ نے کون سا عالمانہ بیان دینے امی کی ہر وقت آپ کی سنی جائے، منہا نے کہا۔ ذرا بک بک کم کیا کرو اور اب کان کھول کر میری بات سنو۔ میں چاہتی ہوں فاطمہ کے بیٹے سے منہا کا رشتہ ہو جائے، سیام کے لیے تو کیفی ٹھیک رہے گا۔ ارے واہ، منہا سے آپ کو زیادہ پیار ہے نا، جو آسٹریلیا پلٹ سے اس کا رشتہ کروا رہی ہیں۔ سیام کو جوش آ گیا۔ سیام پیچھے نہ پڑ جائے کر، خود ہی تو کہتی تھی شادی کروں گی تو کیف سے۔ وہ تو پرانی بات تھی نا امی، اس وقت مجھے یہ تھوڑی نہ پتا تھا کہ آپ کی کوئی سہیلی آسٹریلیا میں رہتی ہیں اور کبھی نہ کبھی ہمارے گھر آ سکتی ہیں۔ بس ٹھیک ہے، اسی کا رشتہ کروا دیں، مجھے تو ویسے بھی ایم فل کرنا ہے، اتنی جلدی شادی کا میں سوچوں بھی نہیں۔ منہا نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ارے بھائی لوگوں کو آنے تو دو، پھر دیکھی جائے گی کہ کون کسے پسند کرتا ہے، فضیلہ چچی تڑک کر بولی۔ میں تو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ روشن اور اس کی بیٹیوں کو اس بات کی کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی ان کو ان سب کو مہمانوں کے ساتھ سامنے زیادہ آنے دینا۔ فاطمہ میری دور پار کی رشتے دار ہے، تو روشن کی بڑی اچھی سہیلی بھی تھی۔ آپ فکر ہی نہ کرے، میں فاطمہ آنٹی اور ان کے بیٹے پر اپنا ایسا تاثر جماؤں گی کہ کوئی لاکھ سامنے آ جائے انہیں میرے سوا کوئی نظر ہی نہیں آئے گا۔ اے شاباش میری بچی، فضیلہ چچی نے اس کی بلائیں ہی لے ڈالی۔ باہر کھڑی خوش نصیب کی آنکھیں چمک اٹھی، مکار سی مسکراہٹ اس نے لبوں پر سجا لی اور چٹکی بجا کر دل میں خود سے بولی، اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، دیکھنا بچوں تم لوگوں سے کیسا بدلہ لیتی ہوں میں۔ ایک جھٹکے سے دوپٹہ کندھے پر ڈالا اور ادا سے گردن لہرا کر پلٹی اور اچھلتی کودتی خوشی خوشی واپس چلی گئی۔ دل میں لگی ہوئی آگ 50% تو بدلہ لینے کے خیال سے ہی بجھ گئی تھی۔ پہاڑ کے سینے پر سڑک بل در بل بچھی تھی، پائن کے درخت اس پر سایہ کرتے تھے اور کناروں پر خودرو گھاس اور پہاڑی پھولوں کی بہتات دکھائی دیتی تھی۔ وسامہ اور آئکت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے چڑھائی عبور کر رہے تھے۔ ان سے بہت دور پہاڑ کے سینے پر پورے تمطراق سے قلعہ فلک بوس سر اٹھائے کھڑا تھا. یہاں سے فلک بوس کی چمنیوں کے سرے دکھائی دیتے تھے. آئکت کو ایک دم خیال آیا اب اسے ان سڑکوں پر چہل قدمی کرنا ترک کر دینا چاہیے. وادی کی طرف جاتے ہوئے قدم تیزی سے پڑتے تھے کیونکہ سڑک نیچے کی طرف بہتی تھی اور واپس آتے ہوئے پیروں کو جما کر اور محنت سے رکھنا پڑتا تھا جس سے تھکن ہو جاتی تھی. اگر وہ واقعی حاملہ ہو چکی تھی تو اتنی مشقت سے اسے نقصان پہنچنے کا سبب بن سکتا تھا. لیکن خیر ابھی کچھ بھی واضح نہیں تھا اور جب تک پریگنینسی کنفرم نہ ہو جاتی کوئی بھی پیش بندی نری حماقت کہلاتی. آئکت نے اس وقت فیصلہ کیا کہ پہلی فرصت میں اپنا ٹیسٹ کروائے گی. کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ خاص نہیں. اس نے سڑک کے کنارے سے ایک زرد رنگ کا پھول توڑتے ہوئے کہا. پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا. معاویہ کے بارے میں سوچ رہی تھی. کیا سوچ رہی تھی معاویہ کے بارے میں؟ بہت دنوں سے آیا نہیں. پڑھائی میں مصروف ہوگا. تھوڑا ضدی ہے معاویہ. اچھا یہ تمہیں کیسے پتا لگا؟ خود ہی بتا رہا تھا. جو چیز مجھے اچھی لگ جائے اسے حاصل ضرور کرتا ہوں چاہے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے. یہ تو بالکل سچ کہا اس نے. بلکہ صرف یہی نہیں بچپن میں تو وہ ایسی چیزوں کو توڑ دیا کرتا تھا جو کسی وجہ سے اسے مل نہیں پاتی تھی. میرے خدا میں تو اسے سلجھے ہوئے مزاج کا لڑکا سمجھتی تھی. وہ سلجھے ہوئے مزاج کا ہی ہے لیکن زندگی میں جو حالات اس نے دیکھے ہیں ان حالات میں کوئی اور ہوتا تو یقیناً بہت بگڑا ہوا ہوتا. آپ کو معاویہ سے بہت محبت ہے اس لیے آپ اسے جسٹیفائی کر رہے ہیں ورنہ اس کی بیشتر عادتیں غصہ چڑھانے والی ہیں. ہاں مجھے معاویہ سے بہت محبت ہے. وہ میرے لیے کزن نہیں چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے. دنیا میں صرف وہی ہے جس کے لیے میں جان بھی دے سکتا ہوں. اوہ پلیز اب اس طرح کی باتیں مت کریں میں جلس ہو جاؤں گی. معاویہ یہ سنے تو خوب ہنسے. آئکت معاویہ کے رد عمل کا سوچ کر مسکرانے لگی. معاویہ کی ماما اسے ملتی ہیں؟ ہاں وہ اکثر آتی ہیں لیکن معاویہ ان سے ملنا پسند نہیں کرتا. کیوں؟ وہ 7 سال کا تھا جب پھپھو کی دوسری شادی ہو گئی. شادی سے پہلے کے عرصے میں بھی معاویہ کی پرورش میں ان کا کوئی خاص عمل دخل نہیں رہا. میری امی نے ہی اسے پالا ہے. ایسا کیوں؟ دیکھو تم غلطی سے بھی کبھی معاویہ کے سامنے اس بات کا ذکر مت کرنا وہ ہرٹ ہوگا. دراصل معاویہ کی پیدائش سے پہلے اس کے فادر کسی دوسری عورت کے ساتھ انوالو ہو گئے تھے. وہ فارن سروس میں تھے اور ان کا ذاتی کاروبار مختلف ممالک میں پھیلا ہوا تھا. جب دولت بے تحاشا ہو اور انسان میں ہر طرح کا سکون بھی حاصل اور زندگی میں ہر طرح کا سکون بھی حاصل ہو تو انسان اخلاقیات کا سبق بھول جاتا ہے. معاویہ کے فادر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا لیکن معاویہ کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ بات پھپھو کو پتہ چل چکی تھی. اس چیز نے ان کو اتنا بڑا جذباتی شوق دیا کہ کسی حد تک ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا. معاویہ کے فادر نے انہیں ڈائیورس دے دی تو بابا نے پھپھو کی دوسری شادی کروا دی. معاویہ کو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا. ویسے بھی پھپھو کو معاویہ کی پرواہ نہیں رہی تھی. اس کے فادر نے اسے فائنینشلی سپورٹ کیا لیکن وہ اسے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہی حال پھپھو کا تھا. ان سب باتوں کا معاویہ نے کافی اثر لیا. اپنی زندگی کی کمی کا بدلہ وہ دوسروں سے لینے لگا. بہت ڈسٹرکٹیو ہو گیا تھا. کھلونے بری طرح توڑ دیتا تھا. کلاس فیلوز کو مارتا پیٹتا تھا. اف توبہ کتنی عجیب بات بتائی نا آج آپ نے. معاویہ کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ وہ کبھی ایسا رہا ہوگا. ہر انسان بند کتاب کی طرح ہوتا ہے آئکت. جب تک کتاب کھول کر نہ دیکھو اس کے راز واضح نہیں ہوتے. وسامہ ذرا دکھی سا لگ رہا تھا. مجھے معاویہ سے بہت محبت ہے. اس بیچاری کی قسمت میں مشکلات آئی بھی بہت ہیں. دراصل قسمت کچھ انسانوں کو چن لیتی ہے اور تحفوں کی طرح انہیں پریشانیاں اور مشکلات سے نوازتی رہتی ہے. بہت برا کرتی ہے قسمت. جیسی زندگی میں نے گزاری میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ کوئی دوسرا گزارے. بس قسمت نے ایک مہربانی کی اور مجھے آپ سے ملوا دیا. تم میرے لیے قدرت کا بہترین تحفہ ہو. وہ خوبصورتی سے مسکرایا. محبت اس کے چہرے پر الواحی جذبے کی طرح پھیلی ہوئی تھی. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ معاویہ کو مزید مشکلات نہ دیکھنی پڑے زندگی میں. آمین. انہوں نے دیکھا کہ فلک بوس قریب آ گیا تھا اور چمنیوں کے اوپر غروب ہوتے سورج کی نارنجی کرنیں جھلملا رہی تھیں. بس شام میں ایک سرد شام اترنے لگی تھی. رات اس نے لحاف میں گھس کر ساری باتیں خوب آنکھیں گھما گھما کر مہنور کو بتائیں. اس نے وہیں کانوں کو ہاتھ لگا لیا. کیوں سنتی ہو کسی کی باتیں؟ 100 دفعہ سمجھائے کہ اللہ ایسی عورتوں کو ناپسند کرتا ہے جو چھپ کر دوسروں کی باتیں سنیں. عورتیں؟ تو با
کتنا خوفناک لفظ ہے، اصل بات کی طرف دھیان دو. مہانور نے ڈپٹ کر کہا، میں کب سنتی ہوں؟ اب خود بخود کان میں آواز پڑ گیا تو پھر میں کیا کروں؟ کان بند کر لو یا ہٹ جاؤ وہاں سے. اچھا چھوڑو نا اس بات کو، یہ سوچو کہ امی نے ہم سے اپنی کسی سہیلی کا ذکر کیوں نہیں کیا. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت قریبی سہیلی نہ ہو، اور فضیلہ چچی کے وہ رشتے دار ہیں، رشتے داری کے نمبر ہمیشہ دوستی سے زیادہ ہوتے ہیں. بات دل کو نہیں لگی، ہو سکتا ہے کہ امی کو پتا ہی نہ ہو کہ ان کی کوئی سہیلی گھر آنے والی ہے. لیکن مہانور، اچھا بس کر دو خوش نصیب، نیند آ رہی ہے مجھے. وہ لیٹ گئی. اچھا یہ تو بتاؤ میرا پلان کیسا لگا؟ خبردار جو تم نے اپنے کسی اوٹ پٹانگ پلان پر عمل کیا. میں سچ بتا رہی ہوں، میں ابھی امی کو بتا دوں گی. اوف، میں کیسے بھول گیا کہ تم سے کوئی بہادری والا کام ہو ہی نہیں سکتا، پیدائشی بزدل ہو تم. بزدل ہوں تو بزدل ہی صحیح، لیکن ایسا کوئی کام کبھی نہیں کروں گی جو امی کے لیے پریشانی کا باعث بنے. تو تمہیں کیا لگتا ہے، میں امی کی پریشانیاں بڑھانا چاہتی ہوں؟ میں تو ان تمام پریشانیوں کا بدلہ لینا چاہتی ہوں جو اب تک ہماری امی نے اکیلے جھیلی ہیں. اس گھر کے کسی بندے کو تو میں سکون سے رہنے ہی نہیں دوں گی. سکون دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہمارے لیے اگر کسی نے پریشانیاں کھڑی کی ہیں تو اللہ ہی ان سے حساب لے گا. انتقام لے کر کبھی کوئی خوش نہیں رہ سکتا، معافی کی بڑی فضیلت ہے. میں اکثر سوچتی ہوں جب اللہ نے تمہیں اور امی کو اتنا صابر بنایا تھا تو مجھے بھی بنا دیتا، کم سے کم تمہاری باتیں تو نہ سننی پڑتی. مانور نے اسے گھور کر دیکھا. جو حرکت تم کرنا چاہ رہی ہو نا، اس کے بعد صرف میری ہی نہیں سارے گھر کی باتیں سننی پڑیں گی. میری بات یاد رکھنا، تم خود تو بزدل ہو سو ہو، مجھے بھی کبھی کوئی بہادری کا کام نہ کرنے دینا، اس نے چڑھ کر کہا اور دانت کچکچاتی ہوئی سر تک لحاف اوڑھ لیا. مہانور چند لمحے خاموشی سے لیٹی رہی، پھر سر جھٹک کر منہ موڑ کر سو گئی. جس وقت وہ دونوں فلک بوس پہنچے، شام کے نارنجی رنگوں میں رات کی سیاہی گھلنے لگی تھی اور آسمان اودا سا دکھائی دیتا تھا. خاتون بھی شام کی چائے تیار کر چکی تھی، لیکن بابا کبیر ایک بری خبر کے ساتھ ان کا منتظر تھا. فلک بوس کی دوسری منزل پر کچھ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں اور کچھ قیمتی آرائشی سامان غائب ہے. کیا؟ وسامہ اور آئکت پر یہ خبر بجلی بن کر گری. وہ تیزی سے دوسری منزل پر آئے. ایک کمرہ جو فلک بوس کے مرکز میں تھا اور جس میں کوئی ایسی کھڑکی یا دروازہ نہیں تھا جو باہر سے متصل ہو یا جس کے ذریعے فلک بوس کے بیرونی حصے سے براہ راست اندر آیا جا سکے، لیکن اس کی کھڑکیوں اور دروازوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے. الماریوں کا سب سامان یہاں وہاں بکھرا پڑا تھا. دیواروں پر لگی ہوئی دو قیمتی پینٹنگز اور کچھ دیگر سامان غائب تھا. یہ کب ہوا؟ وسامہ نے پریشانی سے پوچھا. اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں کسی کام سے اوپر آیا تو میں نے سب دیکھا، بابا کبیر بولے. کبیر بابا، فلک بوس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے. وسامہ نے ناراضگی سے کہا. آپ کی بات درست ہے، لیکن فلک بوس اتنا بڑا ہے کہ میں اکیلا ہر طرف نظر نہیں رکھ سکتا. میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ ہمیں کچھ اور ملازمین کی ضرورت ہے، یا کم از کم ایک چوکیدار تو ضرور ہونا چاہیے. وسامہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ پریشانی سے سب طرف بکھرے ہوئے سامان کو دیکھ رہا تھا. میرا خیال ہے ہمیں پولیس سے رابطہ کرنا چاہیے، آئکت بولی. میرا بھی یہی خیال ہے، وسامہ نے کہا. تم بس یہ کرو کہ کسی گارڈ کا انتظام کرو جسے فلک بوس کی انٹرنس پر تعینات کیا جا سکے. اگر باہر سے آ کر کسی نے یہ حرکت کی ہے تو وہ لازمی طور پر گیٹ کی طرف سے آیا ہوگا نا. جی بہتر، اور اس سامان کو ایسے ہی پڑا رہنے دو، پولیس کو انکوائری کے لیے شواہد چاہیے ہوں گے. چلو، وسامہ نے آئکت سے کہا اور دونوں باہر آ گئے. آپ کے خیال میں یہ حرکت کس کی ہوگی؟ آئکت نے باہر آ کر پوچھا. کوئی بھی چور و چکا ہو سکتا ہے، مجھے فکر اس بات کی ہے کہ وہ جو کوئی بھی تھا آج ایک کمرے کے سامان پر ہاتھ صاف کیا ہے، کل باقی کمروں تک بھی پہنچ سکتا ہے. یہاں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو اینٹیک کہلاتی ہیں، اور ان کی قیمت ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ ہوگی. آپ فوراً پولیس سے رابطہ کریں. ہاں میں کرتا ہوں، وسامہ نے فون کیا. کچھ دیر میں مقامی پولیس کے تین نمائندے پہنچ گئے. وسامہ مشہور مصنف تھا، ادبی حلقوں میں اس کا بڑا چرچا تھا، اس لیے بھی اس کی بات کو اہمیت دیا جانا ضروری تھا. پھر فلک بوس کے ساتھ ارتھ شیرازی کا نام جڑا ہوا تھا جو سیاست سے وابستہ تھے، سرکاری حلقوں میں ان کا بڑا نام تھا. یہ کارروائی صرف اسی کمرے میں ہوئی ہے یا فلک بوس کا کچھ اور سامان بھی غائب ہے؟ میں نے دہخانے کو چھوڑ کر سب طرف دیکھ لیا ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر موجود ہے، کہیں کوئی نقصان نہیں ہوا، کبیر نے کہا. عجیب بات ہے، ایسا لگتا ہے جیسے چور کو کسی خاص چیز کی تلاش تھی
اور وہ جانتا تھا کہ مطلوبہ چیز اسی کمرے میں ملے گی. ایس ایس پی نے کہا یہ معاویہ کا کمرہ ہے. معاویہ میرا پھوپھی زاد بھائی, لیکن مستقل اس کے استعمال میں بھی نہیں رہتا, کبھی کبھار آتا ہے وہ اور اسی کمرے میں بیٹھ کر کچھ میوزک انسٹرومنٹ بجاتا ہے. اسی کمرے میں بیٹھنے کی کوئی خاص وجہ؟ ایس ایس پی نے پھر پوچھا. یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے, اندر کی آواز باہر نہیں جاتی, معاویہ نے جلدی سے کہا. یہاں پر پارٹ 10 کا اختتام ہوتا ہے. مزید ریکارڈنگ کے لیے پارٹ 11 سماعت فرمائیں.